بیماروں کی شفا کی خصوصی دعا کی حیثیت رکھتی ہے. مومنہ کنیز فاطمہ اسپتال میں ہیں، مومنہ نفیس فاطمہ. الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین، رب الشہداء والصدیقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین، رحمة للعالمین، شفیع المذنبین، والمخاطب بطه وياسين ابي القاسم محمد. وآله وقطرته واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المنتجبين الميامين، سيما للامام المنتظر والحجة الثاني عشر، اجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: وأوحينا إلى موسى وأخيه إلى أن قال: واجعلوا بيوتكم قبلا وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وقال أبو عبد الله الحسين حين صار وحيدا فريدا ناظرا يمينا وشمالا: هل من ناصر ينصرنا؟ صلوات. معذرت ان مومنین کرام سے جو آج کی اس مجلس میں تشریف لا سکے ہیں، کیونکہ آج 30ویں کی شب بھی ہے اور شہزادی سکینہ کی شہادت سے منسوب رات بھی، اور اس سے پہلے کی مجالس میں وہ نہیں آ پائے تھے، لیکن چونکہ سلسلہ کلام 8 دنوں کے بعد آج 9ویں دن آخری منزل میں پہنچا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ انہیں میرے بیان اور میری باتوں کا ربط ڈھونڈنا ذرا مشکل ہو جائے. اب اگر ان کے لیے میں مختصر سے ہی ان مجالس کا خلاصہ بیان کروں تو آج کی رات کی مجلس بہت طویل ہو جائے گی، اور جس رات کو تابوت برآمد ہوتا ہے اس رات کو تو مجلس اس لیے ذرا مختصر رکھنا ہوتی ہے تاکہ واقعا جو مقصد مجلس ہے گریہ اور ماتم وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے. تو اگر انہیں میری باتیں سمجھنے میں ذرا زحمت ہو رہی تو وہ صرف جس نقطہ نگاہ سے آ جائے ہیں کہ ان کو ثواب ملے، اور وہ قیامت کے دن شہزادی فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو کے جائیں اسی نیت کے ساتھ صفِ عزا پہ بیٹھے رہیں. لیکن میرا اندازہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد صحیح کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آنے لگے گی. اب ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان مجالس میں جس کا عنوان اصل میں یہ کہ جہاد کربلا ختم نہیں ہوا ابھی جاری، اور ہر دور کے مومن کی یہ ذمہ داری کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے زمانے میں جہاد کربلا میں اس کا کیا حصہ ہوگا. خالی شب عاشور یہ شہزادہ قاسم کا سوال نہیں ہونا چاہیے کہ چچا کل کے جہاد میں میرا کیا حصہ. یہ ہر دور ہر زمانے کے ہر مومن، چاہے قاسم سے بھی کم سن کوئی بچہ ہو یا حبیب ابن مظاہر وغیرہ سے بھی زیادہ عمر والا کوئی بزرگ، ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے، اور اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش گزشتہ 1 ہفتے سے کی جا رہی تھی. آج اس حوالے سے میری 8ویں اور انشاءاللہ کل آنے والے کل 9ویں اور اس عشرے کی آخری مجلس ہوگی. اب موضوع بہت بڑا ہے، اور اس کے درمیان 3-4 مرتبہ تکرار کے ساتھ ایک بات کا بیان تو ہوا، اور وہ یہ ہے کہ جہاد کربلا کے حوالے سے جتنی بھی ہماری الگ الگ ذمہ داریاں، عورتوں کی ذمہ داری کچھ الگ ہے، مردوں کی ذمہ داری کچھ الگ ہے، جوانوں کی ذمہ داری کچھ الگ ہے، بوڑھوں کی ذمہ داری کچھ الگ ہے، بچوں کی ذمہ داری کچھ الگ ہے. جیسے ہم نے کربلا کے میدان میں بھی دیکھا کہ کسی کی ذمہ داری خیمے میں بیٹھنا ہے، کسی کی ذمہ داری جہاد کرنا، کسی کی ذمہ داری اپنے سینے پہ آنے والے تیروں کو روک کے آقا حسین کو نماز پڑھنے کا موقع دینا ہے. ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری. ہیں سب ایک جہاد کربلا میں شامل. ثواب سب کو مل رہا ہے, ارے اس فریضہ شرعی کو ادا کر رہا ہے جو حل من ناصرین ینصرونا سن کر ہر ایک پہ واجب ہو جاتا ہے, لیکن طریقہ الگ الگ. تو جہاد کربلا کے حوالے سے گزشتہ آٹھ سے مختلف حوالوں مختلف ذمہ داریاں بتائی گئی, لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس سے ساری ذمہ داریاں جمع ہو جاتی ہیں. یعنی بچوں کی اپنی جو بھی ذمہ داری ہے وہ تو ہے, اس کے ساتھ ایک ذمہ داری ایسی جس میں وہ جوانوں کے ساتھ جمع ہے, جوان بزرگوں کے ساتھ جمع, مرد عورتوں کے ساتھ جمع ہے, عالم جاہل کے ساتھ جمع, اور وہ ذمہ داری وہ جو جہاد کربلا کے ظاہری اختتام پر, میں نے یہ لفظ کہا کہ ظاہری اختتام, کیونکہ حقیقی اختتام تو ظہور ایمان کے بعد ہوگا جب جہاد کربلا ایک بار آقا حسین کی قیادت میں علم عباس کے سائے تلے طرح سے دوبارہ لڑا جائے گا. وہ تفصیلات میں بہت زیادہ بیان کر چکا ہوں اس عشرے میں نہیں, گزشتہ سالوں کے عشرے میں, لیکن ظاہری طور پر جہاد کربلا کا جو اختتامی مرحلہ تھا, یا یہ کہیے کہ پہلے مرحلے کا اختتام, وہ تھا اہل حرم کا اس شام سے فاتحانہ انداز میں واپس آنا, جس شام میں ان کو اس ماہ مبارک سفر کی پہلی تاریخ, میرا اشرہ چونکہ پہلی سے دس سفر کا ہے تو اس کا آغاز ہی اہل حرم کے شام میں داخل ہونے کی مجلس سے کیا گیا تھا. جس شام میں اہل حرم اس انداز سے داخل کیے گئے, جو انداز تھا کہ میں تو اس لفظ کو بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا ہوں, اگر میرے چوتھے امام نے وہ لفظ استعمال نہ کیا ہوتا, اوقاد و ذلیلن فی دمشق, جس انداز سے اہل حرم کو لے جایا گیا, چوتھا امام کہہ رہا ہے کہ اوقاد و ذلیل فی دمشق, اور اسی شام سے جب فاتحانہ انداز سے ہی واپسی ہو رہی تو ہم ایک بار کھڑے ہو کر دنیا میں کہیں بھی ہوں کربلا کا رخ کر رہے ہیں, اور اب تو الحمدللہ ان علاقوں سے کثیر تعداد خود کربلا میں آقا حسین کی زری کے سامنے جا کے وہ جملہ کہتی, جو باقی سارے مومنین دنیا میں کہیں بھی ہوں, نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ سے لے کے امریکہ کے لاس اینجلس اور کینیڈا کے وینکوور تک, اور قطب شمالی کے قریب ناروے اور سویڈن کے شہروں سے لے کر ساؤتھ افریقہ کے آخری شہروں تک, جو اپنے اپنے گھروں میں ہو کھڑے ہو کے کہتے کہ لیستنقذ عبادک من الجہالۃ, یہ زیارت اربعین کا وہ جملہ ہے جو ہر بندہ مومن ہر اربعین کے موقع پہ اپنی زبان پہ جاری کرتا, چاہے کربلا سے سینکڑوں میل دور ہو تب بھی وہ یہ جملہ کہہ رہا, اور چاہے کربلا میں ذریعہ امام کے بالکل سامنے کھڑا ہو, کہ مولا فاتحانہ شان سے اہل حرم جس دن کربلا میں داخل ہو رہے وہ جملہ ہماری زبان پہ آ رہا, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے بندگان خدا کو جہالت سے نجات دلائی. تو جہاد کربلا ہر صنف کا ایک الگ طریقہ ہے جہاد, بچے بوڑھے جوان مرد عورتیں عالم جاہل, لیکن مشترک جہاد ہر ایک کا یہ جو حسین نے کیا کہ بندگان خدا کو جہالت سے نجات دلانا. چنانچہ ہمارے اس سلسلہ مجالس میں دو تین دفعہ مختلف انداز سے یہ بات آ چکی کہ مومن اور مومنہ کی اہم ترین ذمہ داری یہ کہ وہ سارا سال اور ساری زندگی پیغمبر کی اس حدیث پہ عمل کرتا رہے جو ارشاد پیغمبر نے فرمائی تھی, سلسلہ اس کا جوڑا جا کے کربلا کہ پیغمبر کی اس حدیث پر اطلب العلم من المحض الى اللحد, گہوارے سے لے کے قبر تک تمہاری ذمہ داری یہ کہ اپنا علم بڑھاتے رہو. اور اسی وجہ سے ان مجالس میں مجالس کے عام طریقے سے ہٹ کر دو تین مرتبہ کچھ فقہی مسائل کا بیان بھی آ گیا. اب یہ ساری چیزیں نئے مومنین کے لیے بڑی عجیب ہوں گی, اس لیے مجھے ذرا سا اس کو سمجھانا پڑا, اور یہ جو ابتدائی دس منٹ میں نے آپ کے لیے یہ ایک طرح سے میں اپنے آٹھ دن کے موضوع کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا, تاکہ جو آج مومنین آئے جو نہ اس سے پہلے آ سکے اپنی مجبوریوں کے بنا پر اور نہ کل آ سکیں گے, ان کے لیے آج کی مجلس کا کوئی ربط ہو. اب یہ جو میں نے تین چار مختلف حوالوں سے جہاد کربلا کے اہم ترین مقصد کو بیان کیا, میں نے کیا بیان کیا, یہ اربعین کی زیارت میں آیا جو آپ خود پڑھتے ہیں, اس کے حوالے سے تین چار مسائل کا بیان ہوا, اور کچھ لوگوں کو یہ چیز خاص طور پر جو باقاعدگی سے ہر مجلس میں آ رہے ہیں یہ اتنی پسند آئی کہ ہر مجلس سے پہلے دو دو تو تین تین دو دو تین تین مسئلے پوچھے جاتے ہیں کہ مولانا اس کو ممبر سے بیان کر دیجیے. آج کی مجلس, تیسویں کی مجلس, شہادت کی مجلس, اب تابوت اور ماتم کی مجلس. اس لیے میں اس کی تفصیل میں آج نہیں جاؤں گا, کل جو دو تین مسئلے میرے پاس ہیں جو مومنین انتظار کر رہے ہوں گے کہ کل کی طرح مولانا آج بھی وہ سلسلہ جاری کریں, ان سے ایک منٹ کی معذرت لے کے. صرف ایک مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جہاد کربلا کا جو اہم ترین مقصد بنا بندگان خدا کو جہالت سے نکالنا, مومن کو گہوارے سے لے کے قبر کی آغوش تک علم حاصل کرنے کا شوق دلانا. تو کل رات کی تقریر میں ہمارا عنوان جہاں پہنچا اس کا بھی اس سے بڑا گہرا تعلق کربلا کے جہاد کے اس مقصد سے, یعنی علم حاصل کرو. کل کی تقریر کا اختتام اس جملے پر تھا کہ خانہ کعبہ نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ حلال و حرام میں فرق نہ کرو, بدنما ہو, نامکمل ہو, آدم اور ابراہیم کی تعمیر کے برخلاف ہو, کٹا پھٹا ہو, لیکن ہو مال حلال سے وہ کعبہ اللہ کو چاہیے. کل کی تقریر بہت تفصیل کے ساتھ اس عنوان پر تھی. حضرت ابو طالب کا واقعہ آیا, تفصیلات آیا, اس میں صرف ایک بات تاکہ وہ جو میرا اصل موضوع ہے وہ بھی ذہن میں تازہ ہوتا رہے, اور وہ یہ کہ جو حلال و حرام مال کی بات آئی تھی اس کے دیگر تمام نقصانات اپنی جگہ پر, لیکن قبلے کے حوالے سے, اور قبلہ کیوں میرا موضوع بن رہا ہے وہ بھی مجھے سمجھانا پڑے گا, لیکن اس ایک نقطے کے بعد یہ وہی نئے مومنین کے لیے جو مسلسل آ رہے ہیں ان کی تو سمجھ میں آیا ہوا ہے, لیکن حلال و حرام کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے, اور وہ یہ ہے کہ یہ حلال مال ہے کیا اور حرام مال ہے کیا. اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو مسائل شریعت و دین معلوم. جب مسائل دین معلوم نہیں ہوتے تو بہت سارے مال حلال کو آپ کی مال حرام سمجھتا ہے. جو ہیں حلال شریعت میں اجازت ہے, بلکہ بعض اوقات تو بڑا تاک و تاکیدہ اس کو مانا گیا, لیکن چونکہ معلومات نہیں ہے تو وہ اس کو مال حرام سمجھنے لگتا ہے. نہ وقت ہے مثال دینے کا, نہ وقت ہے مسئلہ بتانے کا. مسئلہ اشارہ کیا جا سکتا, جیسے وہ بینکنگ کا سسٹم جس کی بنیاد ربا یعنی سود پر, جو بدترین گناہ میں سے ایک. لیکن بعض مسائل کو آپ سمجھیے تو اس میں سے کچھ, سب نہیں لیکن کچھ بدترین حرام والا گناہ یعنی سود پتا چلے گا. جسے ہم سود سمجھ رہے ہیں وہ سود نہیں, لیکن میں نے کہا کہ مسئلہ پڑھنے کا بھی نہ وقت ہے نہ آج کی رات یہ اجازت دیتی, اور اسی طرح مسائل معلوم نہ ہونے کی بنا پر بہت سارے مال حرام ہیں جنہیں ہم حلال سمجھ لیتے, جو شریعت میں سراسر حرام. اور جو میرا ایک پورا عشرہ ہے, یہاں نہیں پڑھا میں نے, امام بارگاہ علی رضا میں لے کے ویسے پڑھ چکا ہوں, کہ ایک ایسا پہلے حرام ہے جو اپنے 34 سالہ ممبر اور خدمت دین کے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, کہ ایک ایسا فعل حرام کہ اب تک مجھے ایک ایسا مومن گھر نظر نہیں آیا جو جہاں یہ فعل حرام سے لوگ بچ چکے ہیں. بہت بڑی بات میں کہہ گیا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں, پروردگار کو تھوڑی کہہ رہا ہے کہ آپ کہیں کہ اچھے برے ہر جگہ ہوتے. میرا اپنا تجربہ محدود, یقیناً ہوں گے کتنے ایسے لوگ جو اس فعل حرام سے بچے ہوئے, لیکن میں اپنے تجربے کی روشنی میں جہاں جہاں تک میری رسائی, مدت بھی بہت بڑی ہے 34-35 سال. آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے دادا تک کے مسائل میں نے حل کیا, اور اب ان کے پوتے اور پرپوتوں کے مسائل حل کر رہا ہوں. اسی لیے جو میں نے کہا کہ میرا بھی وہ وقت آ گیا کہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں, لیکن تین تین نسلیں اور دنیا کے اتنے بڑے خطے میں جانے کا موقع ملا. آپ کہیں گے مولانا حضرت سکینہ کے حال کی مجلس پڑھ رہے ہیں کہ اپنے حالات بیان کر رہے ہیں؟ نہیں, جب تک آپ کو یہ پتا نہ چلے کہ بیان کرنے والا کتنے بڑے تجربے اور بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھ کے بیان کر رہا ہے, آپ مسئلے کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے. ایک گھر مجھے ایسا نہیں ملا جو اس پہلے آرام سے بچاؤ. یہاں تک کہ میری بار بار تقاریر کے بعد, میں تو طالب علم ہوں, مجتہدین کے فتوے کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتا چلا یہ حرام ہے, لیکن یہ ایک ایسا حرام ہے جو اکیلے دکیلے کا نہیں ہے, پورے خاندان کا مسئلہ ہوتا. چنانچہ پتا ہونے کے باوجود وہ حرام نہیں رکوا سکے, وہ یہ کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی میراث کا شرعی طریقہ کیا تھا؟ اتنے حرام اور اتنے گناہ اس میں ہوتے ہیں کہ میں اتنا بڑا دعویٰ کر بیٹھا کہ خود بھی میں گھبرا گیا کہ دعویٰ ممبر پہ بیٹھ کے کہیں جھوٹا دعویٰ نہ بنا. اور وہ صرف اس لیے کہ مسائل دین نہیں پتا جسے مال حلال سمجھا جا رہا ہے اور مال حرام ہو گیا. یہاں پہ ایک مثال مجھے دینا پڑے گی, اگرچہ گھڑی کی سوئیاں بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہیں لیکن ایک مثال دینا پڑے گی تاکہ بات واضح ہو جائے. اور وہ مثال یہ کہ بہرحال یہ ہماری شریعت کا تقریباً متفقہ فتویٰ کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کا اس کی پراپرٹی یا زمین میں قطعاً کوئی حصہ نہیں ہوتا, بلکہ مکان کے اندر بھی حصہ نہیں ہوتا, اس مکان کی قیمت میں ہوتا. ایک گھر مجھے ایسا نظر نہیں آیا جہاں لوگ اس مسئلے پہ پہلے سے یقین کرنے کو تیار ہو, اور اگر یقین کرنے کو تیار ہو تو اس کے مطابق پھر عمل بھی کرنے کو تیار ہو. اتنی زیادہ یہ بات انڈر اسٹوڈ ہے کہ شوہر مرا تو اس کی جائیداد یا اس کا مکان بیوی کے اختیار میں, یعنی باقی سارے وارث بھی رہ رہے لیکن بیوی بھی رہ رہی, کس شرعی جواز کے ساتھ رہ رہی ہے اس کی تفصیل کوئی نہیں پوچھتا. اب وقت بھی نہیں ہے اور میں نے مسئلہ بھی بیان کر دیا تو لوگ کہیں گے واہ واہ کیا مولانا آئے ہماری ساری عورتوں کو گھروں سے نکال کر فٹ پاتھ پہ بٹھا دیا. لیکن ایسا عمل کرنے والا ہے کون دنیا میں؟ جو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جسے 100% حلال سمجھا گیا, بھائی شوہر کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد اور مکان بیوی کو نہ ملے تو کس کو ملے؟ یہاں تک کہ جن گھرانوں میں بڑا انصاف ہے, نہیں ماں کا بھی حق ہے باپ کا بھی حق ہے لیکن بیوی کا تو ہے ہی, میں یہ بات کہہ رہا ہوں وہاں بھی ہے کہ بیوی کا تو حق ہے ہی, مال حلال سمجھا جا رہا ہے وہ مال حرام. البتہ اس کا جواب فقہ میں ہے, یہ نہ سمجھے مولانا ہمیں کنفیوز کر کے جا رہے ہیں, کنفیوز کر کے نہیں جا رہے, آپ سے یہ ریکویسٹ کر کے جا رہے ہیں کہ اپنی معلومات بڑھائیے, فقہ کو پڑھیے, مسائل کو حاصل کیجئے, پھر اپنے موضوع پہ میں آتا ہوں کہ کل کی گفتگو تھی گھر اس وقت تک پاک و پاکیزہ نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اندر مال حلال نہ ہو. بلکہ جملہ بدل دوں, جو کل میں نے جملہ کہا وہی کیوں نہ کہوں, گھر قبلہ نہیں بن سکتا جب تک کہ مال حلال نہ ہو, اور مال حلال آپ کے گھر میں آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کے پاس مقصد حسین لیستنقذ عبادک کا من الجہالہ, بندگان خدا کو جہالت سے نکالنا جب تک کہ مقصد حسین آپ کے ذہن میں تازہ نہ ہو اور آپ اس پہ عمل نہ کریں. تو علم کی کمی بہت بڑے بڑی خرابیاں لاتی ہے, لیکن ان میں سے یہ بھی جو میرے موضوع میں کہ حلال ہے ہم حرام سمجھتے ہیں, حرام ہے حلال سمجھتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہمارا گھر قبلہ نہیں بنتا. اچھا اپنے گھر کو قبلہ بنانے کی کیا ضرورت؟ ہاں اب یہ وہ بات آ گئی جہاں پھر مجھے 2 منٹ کی تکرار کرنا, اور ویسے بھی بڑے بڑے علماء کا طریقہ ہے تو مجھ جیسا ابھی تک ابتدائی طالب علم وہ بھی اگر اس پہ عمل کرے تو کیا حرج ہے کہ آخری تقریروں میں پہلے عنوان کا خلاصہ کرتے, تو ایک طرح سے اس کو آخری تقریر سمجھ لیجئے. کل بہرحال مجھے یہ مجمع نہیں ملے گا. اور جملہ یہ کہ جب فرعون جیسا زمانہ کبھی بھی آ جائے کہ دنیا میں کوئی طاقت ملٹری پاور کے اعتبار سے بھی ہو, کلچرل پاور کے اعتبار سے بھی ہو, مارکیٹ اکنامی بھی اس کے ہاتھ میں ہو, اور میڈیا اور کمیونیکیشن بھی اس کے ہاتھ میں ہو, تو قرآن نے بتایا اس وقت اپنے دین اور ایمان کو بچانے کا طریقہ, وہ اوہینا الا موسا و آخی, اور ہم نے وہی نازل کی موسا اور اس کے بھائی پر کہ ان حالات میں, کون سے حالات جو اس آیت سے پہلے آئے, ان فرعون لعال فی الارض, فرعون زمین کے اندر تکبر اور سرکشی کا مظاہرہ کر رہا, یہ گنڈے اور بدماش کی طرح دندناتا پھر رہا, انا ربکم الاعلی کی آواز بلند کر رہا, وانہ من المسرفین, اور ہر جگہ اپنی حد سے تجاوز کر رہا. کہ جب ایسا ماحول بنے تو پھر اے موسیٰ اور اے موسیٰ کے بھائی اپنی قوم کو یہ پیغام دو کہ وجعلوا بیوتکم قبلہ, اپنے اپنے گھروں کو قبلہ بنا کے گھر کے ذریعے سے اپنے دین اور ایمان کو بچائیں, وبشر المومنین, اگر اس حکم پر عمل کریں گے تو مومنوں کو بشارت دو کہ نہ ان کے دین کو نقصان پہنچے گا نہ ان کے ایمان کو نقصان پہنچے گا. یہ 2 منٹ کی میں نے تمہید کی پچھلے 8 دن کی یا پچھلے 4 دن کی, تو گھر کو قبلہ بناؤ. اب مجھے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کیا فرعون والا زمانہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا, یا ایسے ایسے زمانے ہمارے سامنے ریپیٹ ہو کے آتے رہے کہ فرعون کی طرح کی طاقتیں دنیا میں دندناتی رہی, اور اگر دنیا میں دندناتی رہی یہ طاقتیں تو اپنے گھروں کو قبلہ بنانا ہوگا. تب یہ بات شروع ہوئی کہ قبلہ بنتا کیسے. ایک بات کر آ گئی اور لوگوں نے اتنی پسند کی وہ حضرت ابو طالب والی روایت کہ مجھے تو حیرت ہوئی کہ پھر میں نے 20 سال سے کیوں نہیں پڑھی یہ روایت. میں حج میں 20 سال سے یہ روایت پڑھتا ہوں لیکن ایام اعظم میں اس کا موقع نہیں آتا. ایک تو وہ آ گئی روایت قبلہ بنانے کی 5 باتیں. 3 باتیں قرآن کریم سورہ آل عمران میں بیان کی, 4th بات تاریخ کعبہ کے حوالے سے کل آپ نے سنی, اور 5th ایک اور بات سن لی. ویسے ایک 6th بات بھی ہے لیکن وہ میں دیکھوں گا وقت آتا ہے کہ نہیں آتا اس کا. 5 باتیں میرا عنوان تھی اس سال کے اس عشرے کہ گھروں کو قبلہ بناؤ تب تمہاری زبان کے اس جملے کا جواب ملے گا کہ مولانا آج کا زمانہ ایسا برا زمانہ, بہے جا رہے ہیں لوگوں کے قدم گناہوں کے سیلاب, کہاں جائے کس جگہ جا کے چھپیں, ہر طرف یہ مسئلہ ہے کہ بچوں کو نوجوانوں کو بچانا مشکل ہو رہا. کہتے تو لوگ بہت کچھ ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. قرآن اس کا حل دے رہا کہ 5 چیزیں اپنے گھر میں لے کے آؤ تمہارا گھر قبلہ بنے گا بچ جاؤ گا. ان میں سے ایک بات تو کل آ گئی, دوسری بات, اور یہ دونوں باتیں قرآن کی اس آیت سے ہٹ کر ہیں جو آل عمران میں آئی, جس کے آخر میں قرآن نے ایک بشارت بھی دی کہ جب ان 5 باتوں پہ عمل کرو گے تو تمہارا گھر ایسا ہو جائے گا کہ ومن دخلہ کا نام ہے نا, اس گھر میں جو آ گیا وہ محفوظ ہو گیا, ہر چیز سے محفوظ ہو گیا, جان مال عزت اولاد سب اس کی بچ جائے گی چاہے ایسا ہی بدترین ماحول کیوں نہ ہو. ان میں سے دوسری بات, یہ دوسری بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا آدھا حصہ منبروں پہ پڑھا جاتا. آج اس پورے عشرے میرا اندازہ ہے کہ جمعرات کو بہت مجمع تھا, جمعے کو بہت مجمع تھا, آج مجمع نظر آ رہا. تو ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ مولا کے فضائل تاریخ اسلام کے وہ واقعات جو جگہ جگہ علی کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں, نہ میں ان کا منکر ہوں, نہ میں ان کی اہمیت کو کم کرتا ہوں, نہ میں ان کے بیان سے گریز کرتا ہوں. میں بار بار ایک جملہ کہتا آ رہا ہوں 15 سال سے اس ممبر پہ ہو گیا کہ جہاں تک دوسرے علماء اور ذاکرین اور خطبہ آپ کو سنا چکے ہوتے, بس میری غلطی یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں اس کے بعد اس سے بات شروع کروں, وہی سنی ہوئی بات آپ کے سامنے نہ آئے, ورنہ یہ تاریخ کی ساری حقیقتیں جنہیں اپنے بچوں تک پہنچانا. اور ان میں سے دوسری بات قبلہ بنانے کی, دوسری بات وہ یہ ہے کہ قبلہ بنا تو تھا, کب بنا تھا؟ آدم نے بنایا, ابراہیم نے بنایا, چلے تھوڑ عورت نے اس کو جلا دی. کل بیان ہو چکا اس ابراہیم کے بنائے ہوئے قبلے ایک پھوڑ عورت نے جلا دی, لیکن اس کے بعد پھر تو قبلہ بن گیا. اس کے باوجود یہ قبلہ ابھی اپنے اصل کام میں استعمال نہیں ہوا. قبلے کے 2 اہم کام, ایک کام ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے, دوسرا کام یہ ہے کہ اس کے گرد طواف کر کے حج کیا جائے. اسلام میں حج کب واجب ہوا؟ اسلام میں حج سب سے آخری فروع دین. اگر 10 فروع دین ہیں یا ہماری پرانی پاکستانی کتابوں میں 6 لکھے جاتے ہیں, ان میں سب سے آخر میں حج واجب ہوا جو ایک اعتبار سے سب سے اہم فروع دین, لیکن سب سے آخر میں آیا. جیسے اسلام کا سب سے اہم حکم عقائد میں ہے علی کی ولایت کا اعلان, وہ سب سے آخر غدیر خم میں سامنے آ رہا. اشارے سب سے پہلے آئے اسلام میں, دعوت ذی الاشیرہ سے علی کی ولایت کے اشارے آنے لگے, حکم مکمل ہوا رسول کی زندگی کے آخری مہینوں میں. یہ عقائد کی منزل پہ, اور اعمال کی منزل میں حج, کہ حج سب سے آخری فروع دین ہے. نماز پہلے آ گئی, روزہ پہلے آ گیا, زکات پہلے آ گئی, خمس پہلے آ گیا. خمس آ گیا, کچھ لوگوں کو اب تک ڈھونڈ تلاش ہے کہ خمس کا حکم آیا اسلام میں کہ نہیں آیا, لیکن آ گئے اور بہت پہلے آ گیا. سب سے آخر میں حج آئے, اور حج اتنی تاخیر سے کیوں کیا رکھا گیا؟ اللہ اپنی مصلحتیں بہتر جانتا, لیکن اتنا ہم کو پتا کہ قبلہ تھا, بنا ہوا تھا, لیکن ایک اعتبار سے وہ نجاست سے بھرا ہوا تھا. قرآن کریم نے بتوں کو بھی نجاست قرار دیا. یہ 360 مجھ جب تک کے قبلے میں ہیں, اس وقت تک اس قبلے کے طواف کا حکم واجب کے طور پہ نہیں آ رہا. جب میرے مولا کے ذریعے سے بت شکنی ہوئی اور سارے بتوں کو اٹھا کے کعبے سے پھینکا گیا, اور پھینکا بھی اسی لیے گیا, دیکھیں یہ ہمارے سامنے تبدیلی ہو رہی, میرے مولا کا مشہور ترین لقب عام مسلمانوں کے پاس کر رم اللہ ہو وجہ ہو آج بدل کے اس کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا رہا, لیکن یہ وہ مسئلہ تھا جس میں شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں تھا, کر رم اللہ ہو وجہ ہو. اور تمام علماء اسلام لکھتے آ رہے ہیں کہ ہر صحابی کے ساتھ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس طرح سے نہیں جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہہ دیا, لیکن اصحاب رسول کے ساتھ کہو, علی کے ساتھ یہ مت کہو, علی کے ساتھ کہو کرم اللہ ہو وجہ. اور تمام علماء اسلام لکھتے ہیں, یہ شیعہ علماء نہیں لکھتے, ہم تو علیہ السلام ہی استعمال کرتے ہیں, وہ خود وجہ بتاتے ہیں کہ اللہ اس پیشانی کو بلند کرے, کیونکہ یہ واحد پیشانی عالم اسلام میں جو کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکی. کرم اللہ وجہ بت شکنی کے لیے اسی کا انتخاب ہوگا, جو کبھی بھی کسی بت کے آگے نہیں جھکا. 360 بت پھینکے گئے. البتہ اب یہاں پہ تاریخی بات بلکہ پیغمبر کی ایک خواہش آپ کو پہنچا دی, یہ یاد رکھیے گا, اس لیے کہ یہ خواہش تو آج آپ سن لیجئے, لیکن خود خواہش رسول کی خوشی کا رتبہ کتنا بلند ہے یہ کل آئے گا, آج گنجائش نہیں ہے موضوع. خواہش رسول 359 بت پیغمبر نے اٹھا کے مکے کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں پھینکوایا, جہاں بھی مکے کا کوڑا پھینکا جاتا ہے. لیکن 360 بت جو مکے کا سب سے بڑا بت, ہیڈ بت, چیف بت, سپریم بت, جو ان 359 کا سردار مانا جاتا تھا, حبل. حبل یاد رکھیے کہ قریش میں ہر قبیلہ اپنا الگ بت رکھتا تھا. بتوں کے اعتبار سے بھی ہم کو تو لگتا ہے کہ سارے مشرکین عرب ایک ہیں, نہیں, ہر قبیلے کا اپنا بت ہے. وہ اس کو اپنی توہین سمجھتے تھے کہ ہم کھلا قبیلے کے اللہ کو کیوں مانے, ان کا اللہ الگ ہمارا اللہ الگ. اس بتوں پر اتفاق کرنے کو تیار نہیں تھے. جو بعض جگہوں پہ مومنین کرام میں بھی خرابی مسجدوں اور امام باڑوں میں بھی آ گئی ہے, وہ کھلا لوگوں کی امام اس کا امام باڑا, یہ کھلا لوگوں کا امام باڑا, ہم اس میں کیوں جائیں وہ اس میں کیوں آئیں, پورا ایک موضوع بن سکتا ہے. یہ قریش کی وہ خرابی جس کے نتیجے ایک عام ہندوستانی اور پاکستانی مومن کے ذہن جو سب سے بڑے بت آتے لات و منات, وہ قریش کے لوگ اس کو مانتے ہی نہیں تھے. مکے میں اس کا وجود بھی نہیں تھا, خانہ کعبہ میں کوئی لات و منات نہیں رکھا تھا. خانہ کعبہ کا سب سے بڑا بت حبل تھا. قریش مکہ ابو جہل سے لے کے ولید اور عتبہ اور شیبہ تک حبل کو مانتے تھے, لات و منات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے. چنانچہ بدر اور احد کی لڑائی جب مسلمان کہتے تھے اللہ اکبر, وہاں سے یہ نہیں آتا تھا لات اکبر منات اکبر حبل اکبر. تو جس وقت اس کو توڑا گیا, پیغمبر نے کہا کہ اس کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے یہ باہر نہیں پھینکے جائیں گے کوڑے میں, یہ صحن کعبہ میں وہاں دفن کرو, کہ جب کوئی آدمی حج اور عمرے پر آئے تو پہلے اس کو کچلتا ہوا آئے, پہلے اسے رونتا ہوا آئے, پہلے اسے قدم رکھے, پھر صحن کعبہ میں داخل ہو کے کعبے کا طواف کرے. وہ جگہ آج بھی, لیکن مومنے لیکن مومنی نے کرام میں سے اکثر کو نہیں معلوم. 15-15, 20-20, 25-25 دن مکے میں قیام کرتے ہیں. پیغمبر کی یہ خواہش کہ میرا ہر چاہنے والا جب خانہ خدا کے ثواب کے لیے آئے, پہلے اس حبل کو رونتا ہوا, پہلے اس کو کچلتا ہوا, پہلے اس پہ قدم رکھے کہ جو اللہ کے سامنے لا کے بٹھایا گیا وہ اتنا حقیر ہے کہ قیامت تک مومنوں کے پیروں سے کچلا جائے. لیکن لا علمی کی وجہ سے ہم جاتے بھی ہیں عمرے پر اور حج پر, اور ایک گھنٹے دو گھنٹے کا ٹرپ نہیں ہے کہ بھائی جلدی بہت ہے پہلے طواف کرو باقی باتیں اگلے ٹرپ میں دیکھیں گے. 10 دن ہیں, 12 دن ہیں, 5 دن ہیں, 3 دن ہیں, لیکن ایک بار بھی وہاں نہیں پہنچتے. تو میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ حج تو شاید ہو جاتا ہوں, کوشش کریں یہ ذرا معلومات رکھنے والے کے ساتھ جائیں. یہاں پہ ہمارے پاس ایک چیز اور سامنے آئی, جانا ہے ہمیں طواف کے لیے, یہ میں بات 4 سال پہلے پڑھ چکا ہوں, ایک جملہ ہے, جانا ہے ہمیں طواف کے لیے, یعنی اللہ کے گھر کا طواف کرنا. پیغمبر کہہ رہے پہلے حبل کو کچلو اور پھر اللہ کے گھر میں جاؤ, یعنی اللہ بعد میں ہے, پہلے جو دشمن خدا ہے اس کا کچلنا پہلے ہے. جو قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے ہے, جو لا الہ کے کلمہ میں الا اللہ بعد میں ہے, لا الہ پہلے ہے, جسے مختصر کر کے کہوں تو اللہ بعد میں ہے, اسلام میں تبرہ پہلے ہوا کرتا ہوں. لیکن تولّا اور تبرع کی دو قسمیں جو ہمارا موضوع ہے، اور ایک ہے عقیدے کا تولّا اور تبرع. توحید خدا کے سامنے والا شیطان پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لعین الرجیم بنے گا، پہلے لعین اور رجیم سے تبرع ہے، پھر رحمان و رحیم اللہ کا نام آپ کی زبان پہ آ رہا. جو یہ عقیدے کا تولّا، اسی انداز سے پہلے دشمنان اہل بیت پہ لعنت ہے، پھر محبت اہل بیت کہو وہ نکانے کہو گے، وہ حدیث جو چار دفعہ آ چکی ہے. یہ ہے عقیدے کا تولّا، یہ ہے عقیدے کا تبرع. اسی طرح عمل میں بھی تولّا اور تبرع ہوا کرتا ہے، ذہن میں یاد رکھیے، خالی عقیدہ نہیں ہے، عمل میں بھی ہوتا ہے. جو اہل بیت نے کیا وہ تم کرو گے، یہ عمل کا تولّا ہے. جو دشمنان اہل بیت کرتے آئے اگر تم وہ کرو گے تو یہ گویا عقیدے کے تبرے کو ماننے والا عمل کے تبرے میں ہار گیا. کبھی قرآن کریم نے عمل کے تبرے میں ہار گیا اگر عمل وہ کر رہا ہے جو دشمنان اہل بیت کا. اہل بیت نے، میں نے بڑی ریسرچ کی، بڑی معلومات حاصل کرنا چاہی مومنین کرام کے پرزور اصرار پر، لیکن مجھے ایک روایت نہیں ملی کہ اہل بیت میں سے کسی نے نماز قضا کی، اہل بیت کے اثار میں سے کسی کے کسی صحابی تک نے داڑھی شیف کی، اہل بیت کے زمانے میں چاہنے والے کے گھر میں گانے کی آواز بلند ہوئی، اہل بیت کے یہاں کوئی مکس گیدرنگ کی تقریب ہوئی ہو، اہل بیت کے یہاں کوئی بے حجابی کی مثال نظر آئی ہو. مجھے تو نظر نہیں آیا، بہت میں ریسرچ کر رہا ہوں مومنین کے کہنے پر. لیکن وہ عمل کا تولّا اور تبرع بھی ذہن میں رکھنا ہے. اہل بیت کے دشمنوں سے بھی بیزاری اختیار کرنا یہ عقیدے کا تبرع، اور دشمنان اہل بیت کے عمل سے بھی بیزاری اختیار کرنا ہے یہ عمل والا تبرع. جو قرآن نے سورہ تحریم کی اس آیت میں خاص طور پر مومنین کو بتایا، کیونکہ تبرع وہ مسئلہ ہے جو غیر مومن کو بتانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، خاص مومن کو بتایا. جملہ بھی بڑا جھنجوڑنے والا، ورب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کے سامنے مثال پیش کر رہا تھا. قرآن باقاعدہ کہہ رہا ہے اے مومنوں، اللہ تمہارے لیے ایک مثال لا رہا. اور یہ بھی عرض کر دوں، یہ مثال کسی معصوم کی نہیں، اس کی وجہ میں کئی بار بتا چکا ہوں. معصوم کی مثالیں تو ہم اس طرح سے ٹالنے کے عادی ہیں کہ مولانا وہ تو اتنے بڑے معصوم تھے، جو کرے کام ہے ہم وہاں کہاں. تو قرآن نے یہاں مثال پیش کی غیر معصوم، اور غیر معصوم میں بھی اس کی جسے عام معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا ہے، یعنی عورت سیکنڈ گریڈ کی مانی جاتی. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون، یہ آیت میں بہت پڑھتا رہتا ہوں، لیکن آج یہ میرا عنوان نہیں ہے، صرف بتا رہا ہوں عمل کا تبرع بھی ہوتا. اللہ ایمان لانے والوں کے لیے ایک عورت کی مثال پیش کرتا، اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اس سکڑے پر پچھلے سال میں مجلس پڑھ چکا ہوں، مجھے یاد ہے، میں دوہرا نہیں رہا ہوں. یہ جب فرعون کی بیوی کہہ رہی ہے پروردگارا میرا جنت میں گھر بنا، یہ پچھلے سال کی مجلس، ونجنی من فرعون، مجھے فرعون سے نجات دلا، یہ عقیدے کا تبرع. وہ عمل ہی اور فرعون کے کرتوتوں اور اعمال سے نجات دلا، یہ عمل کا تبرع. عقیدے کا تبرع ہے فرعون سے نجات دلا، عمل کا تبرع ہے اس کے کردار سے نجات دلا. جب دونوں تبرع جمع ہو تو مومن کہہ سکتا ہے کہ میں تولّا بھی ہوں اور میں تبرّا بھی ہوں، لیکن اگر آدھا لیا اور آدھا نہ لیا. اب یہ جو عمل کا تبرع، عمل کا تبرع کہ اس تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ جو دشمنان اہل بیت کے کردار میں شامل ہے، اسی کے اندر میرے مولا کی بت شکنی بھی آئی. وہ کیسے؟ 360 بت کعبے سے نکال کے پھینکے گئے تو پیغام کیا ملا؟ پیغام یہ ملا کہ کعبہ اس وقت صحیح معنوں میں کعبہ بنتا جب اس سے بتوں کو نکال کے پھینکا جائے. گھروں کے بارے میں کہا اسے تمہیں کعبے کی طرح سے بنانا ہے، گھروں کو، اپنے گھروں کو، وجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں کو کعبے کی طرح بنانا. اور کعبہ کب بنا؟ کعبہ جب بت نکال کے پھینکے گئے. تو گھر بھی تمہارا کب وہ گھر بنے گا جب اس سے بتوں کو نکال کے پھینکا جائے گا. مولانا ہمارے گھر میں تو کوئی بت ہی نہیں. اوہو، کیا سمجھے آپ بت کسے کہتے ہیں؟ خالی وہ جو پتھر سے، مٹی سے، پلاسٹر آف پیرس سے، یہ عرب کے لوگ تو بعض اوقات مٹھائی مٹھائی سے بھی بناتے، بھوک لگتی تھی تو اسی کو کھا بھی لیتے تھے، تو کیا اسی کا نام بت ہے؟ اسی کا نام بت ہے. کعبے میں اگر 365 کچھ ہوتے تو 365 پھینکے جاتے، 360 رکھے گئے اس لیے 360 پھینکے گئے. مسئلہ 360 کا عدد نہیں ہے، جیسے طواف میں مسئلہ عدد ہے، سات چکر لگانا، آٹھواں نہیں لگا سکتے ہو. لیکن بتوں میں یہ نہیں ہے, جتنے ہیں سب نکال کے پھینکو اور گھروں کو قبلہ بناؤ تب بچ سکو گے فرعونیت کے ماحول سے. گھروں کو قبلہ بناؤ تو بتوں کو نکال کے پھینکو. اب دیکھیے حدیث رسول جو بہت مشہور ہے, مگر آپ حضرات ایک دوسرے سے دوستانہ مذاق میں یہ حدیث استعمال کر جاتے ہیں, پیغام پہ بھی تو غور کریں. اور سورہ جاسیہ کی 22 آیت ایک اصول بتا رہی ہے کہ بت خالی وہ نہیں ہے جو مٹی سے یا پتھر سے یا پلاسٹر آف پیرس سے بنائے جائے. آیت کیا ہے؟ سیاتی زمان علی امتی, ان قریب وہ زمانہ میری امت پہ آ رہا, لفظ امت کہا, میری امت پہ آ رہا, جب اموالہم الہہم و نساؤہم قبلتہم, عورتیں ان کا قبلہ ہوں گی. یہ والا ٹکڑا آپ لوگ بہت مذاق میں استعمال کرتے ہیں. پہلا جملہ کیا؟ ان کا مال درہم و دینار ان کا خدا بنے گا. یہ بھی ایک بت ہے, یہ بھی ایک بت ہے, مال کی محبت. کل یہ بات چونکہ آ چکی ہے حلال و حرام میں, تو اس کی تفصیل تو چھوڑیں, اس کے اختصار میں بھی نہیں جا رہا ہوں, لیکن بتانا یہ تھا کہ خالی 360 بتوں کو خدا نہیں کہا جاتا. روایت میں دائرہ پھیلایا گیا, تم میں سے بہت سو کا مال ان کا خدا. اور قرآن کریم کی آیت نے تو مسئلے کو اتنا پھیلا دیا کہ اب ہم میں سے شاید ہی کوئی مومن ایسا ہو جس کا گھر بت سے خالی. لات نہیں ہمارے گھر میں, منات نہیں ہمارے گھر میں, عزا نہیں ہمارے گھر میں, حبل نہیں ہمارے گھر میں, لیکن خالی انہیں چار کا نام تو بت نہیں ہے نا. اب دیکھیے آیت کیا, افرائیت, سورہ جاسیہ آیت نمبر 22 اعلان ہو رہا, افرائیت, اے حبیب کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا, من اتخذ الہہ ہوا, جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا خدا بنا رکھا. بت کیا ہے؟ خواہشات نفسانی. خواہشات نفسانی کسے کہتے ہیں؟ دل چاہ رہا. یہ ہمارے یہاں بہت لفظ استعمال ہوتا ہے نا, بہت دل چاہتا ہے مولانا رات کو جب تھکے ہوئے آئے تو چینل اٹھا کے ریموٹ اٹھا کے یہ دیکھے وہ دیکھے وہ دیکھے. تو کیوں دیکھ رہے ہیں آپ اتنا فالتو ٹائم کا؟ دل چاہ رہا. خمس کیوں نہیں دیتے؟ کہا مولانا بڑی محنت سے مال کمایا, بڑی محنت سے کمایا, مال میں کمی ہوگی. وہاں آپ نے کیا کہا؟ دل چاہ نہیں کہا. وہاں آپ نے کہا مال بچانا. داڑھی کیوں شیو کرتے؟ پر مولانا دل چاہ رہا اچھے لگتے. یہ خدا, داڑھی شیو کرنا چاہے گناہ صغیرہ ہو اسلام میں, لیکن جو آدمی کہتا ہے, جو اکثر میں سوال ممبر سے کرتا ہوں نا, کہ بہت سارے حرام کی وجہ مومنین پیش کرتے ہیں, سمجھ میں بھی آ جاتی, یعنی عقلن و شرن قبول نہیں ہے, سمجھ میں آ جاتی. پیسے سے محبت ہر ایک کو. کچھ گناہ ایسے ہیں جہاں آج تک اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی, اس میں داڑھی شیو کرنا کیا یعنی داڑھی شیو کرنے کا کوئی فائدہ بتائی. لوگ کہتے ہیں مولانا داڑھی رکھنے کا فائدہ بتائی. رکھنے کا فائدہ نقصان چھوڑے وہ تو اللہ نے رکھ کے بھیجی, جو آپ اسے ختم کر رہے ہیں اس کا آپ فائدہ بتائیے کہ کیا فائدہ اس کا. 18 سال کا بچہ داڑھی شیو کرے تو سمجھ میں آتا ہے شادی کرنا, 70 سال کے بزرگ کے پاس کیا وجہ ہے کہ جو داڑھی شیو کی جا رہی. اب یہ بھی ایک خدا ہے. قرآن کی آیت میں کہا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے حبیب ان لوگوں کو دیکھو جو اپنے دل کو اپنا خدا بنا کے بیٹھے. گانا سننا, حرام چیزیں کھانا, زبان کے چٹخارے, مکس گیدرنگ ہے, بے حجابی ہے. دیکھیں قرآن نے خدا کا, بتوں کا دائرہ بہت وسیع کر دیا. خالی اس آیت پر ایک مجلس پڑھی جا سکتی. اپنے دل کی خواہش, جب آپ کہیں میرا دل یہ چاہتا ہے فلاں کام کرنے کو, یہ ایک بت ہے. دل چاہتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے تمہیں کیا دیکھنا, اللہ چاہتا ہے اس پہ عمل کرنا ہے یا دل چاہتا ہے اس پہ عمل کرنا. جہاں آپ نے کہا کہ دل چاہتا ہے, یہ ایک بت بن گیا, یہ ایک بت بن گیا. قرآن کریم نے کہہ دیا سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 22, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. گھروں کو قبلہ بنانا تو پہلے گھروں سے بت اٹھا کے پھینکنا پڑیں گے. اور ہمارے گھروں میں ابھی تک خواہشات نفسانی کے سینکڑوں بت موجود. یہ دیکھیں, یہ پورا جملہ ایک تقریر تھی لیکن ٹائم نہیں ہے, اس لیے میں اگلی منزل پہ جا رہا ہوں. 6 باتیں مجھے بیان کرنا, کم سے کم آج کی مجلس میں 3 تو آ جائیں تاکہ آخری مجلس. 18 سال کا بچہ داڑھی شیو کرے تو سمجھ میں آتا ہے شادی کرنا، 70 سال کے بزرگ کے پاس کیا وجہ ہے کہ جو داڑھی شیو کی جا رہی؟ اب یہ بھی ایک خدا ہے. قرآن کی آیت میں کہا افرائیتا من اتخذ الہ ہوا، اے حبیب ان لوگوں کو دیکھو جو اپنے دل کو اپنا خدا بنا کے بیٹھے. گانا سننا، حرام چیزیں کھانا، زبان کے چٹخارے، مکس گیدرنگ ہے، بے حجابی ہے. دیکھیں قرآن نے خدا کا، بتوں کا دائرہ بہت وسیع کر دیا. خالی اس آیت پر ایک مجلس پڑھی جا سکتی. اپنے دل کی خواہش، جب آپ کہیں میرا دل یہ چاہتا ہے فلاں کام کرنے کو، یہ ایک بت ہے. دل چاہتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے تمہیں کیا دیکھنا، اللہ چاہتا ہے اس پہ عمل کرنا ہے یا دل چاہتا ہے اس پہ عمل کرنا. جہاں آپ نے کہا کہ دل چاہتا ہے، یہ ایک بت بن گیا، یہ ایک بت بن گیا. قرآن کریم نے کہہ دیا سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 22، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. گھروں کو قبلہ بنانا، گھروں کو قبلہ بنانا تو پہلے گھروں سے بت اٹھا کے پھینکنا پڑیں گے. اور ہمارے گھروں میں ابھی تک خواہشات نفسانی کے سینکڑوں بت موجود. یہ دیکھیں، یہ پورا جملہ ایک تقریر تھی لیکن ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں اگلی منزل پہ جا رہا ہوں. 6 باتیں مجھے بیان کرنا، کم سے کم آج کی مجلس میں 3 تو آ جائیں تاکہ آخری مجلس میں باقی 3 آ جائیں. اور تیسری بات، یہاں سے قرآن کی آیتیں شروع ہو گئی. ابھی تک تاریخ اسلام کے 2 واقعات، ایک کا تعلق باپ ابو طالب سے تھا، ایک کا تعلق بیٹے علی کی مشکنی سے تھا. اب آئیے اس کے بعد دیکھیں قرآن اور کیا کہتا کہ قبلہ کسے کہتے. کہا کہ ان اول بیت، اور اصول یاد رکھیے گا، ان مومنین سے معذرت کے ساتھ جو پہلے کی مجالس میں نہیں تھے تو شاید کچھ سمجھ نہ پا رہے ہیں، اگرچہ میں نے خلاصے کر کے کوشش کی کہ ان کو سمجھا دوں. ان اول بیت وہ ویال الناس للذی ببکہ مبارک، بس یہاں تک آج بات کرنا. کہا کہ جو پہلا گھر ہے، ہارون کو اللہ نے، موسیٰ کو اللہ نے کیا وہی نازل کی؟ اپنے گھروں کو قبلہ بنا. اور جو اصلی قبلہ ہے اللہ بتا رہا وہ کیسے بنتا. کہا سب سے پہلا گھر جو مکے کے اندر موجود، جو قبلہ ہے، اس کی خاصیت یہ کہ مبارکہ، وہ برکت والا، وہ برکت والا، اس میں برکتیں. یہ پہلی خصوصیت بتائی گئی مبارک. اچھا، یہ پہلی خصوصیت میں ایک اور نقطہ آ گیا. قل رب انزلنی منزلا مبارکا. نو پورے 950 سال تبلیغ کر چکے ہیں اور پھر بد دعا کر چکے ہیں تو طوفان نو آ گیا. اور طوفان نو میں بھی کتنے دن یہ کشتی تیرتی رہی. اور آخر میں نو کہتے ہیں اپنی عمر کے آخری مرحلے میں، جب 2000 سال سے زیادہ کے ہو گئے. نو بہت عظیم نبی کا نام، اولو العزم انبیاء میں سے پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے شریعت عطا کی. پہلی شریعت جناب نو کی ہے. آج بھی جب ہم آقا حسین کو سلام کرتے ہیں تو وارثہ نوہن بھی کہا کرتے ہیں. نو کے وارث بھی ہیں حسین. یہ نو جو اپنی عمر کی آخری منزلوں میں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے، اے خدا آپ مجھے ایسی جگہ پہ اتار، ایسی جگہ پہنچا جو منزل مبارک، جو برکت والی منزل. نبوت 2500 سال کے بعد اس منزل پہ جا رہی ہے جسے قرآن مبارک کہہ رہا، اور میرا مولا اس کعبے میں پیدا ہو رہا جسے قرآن نے مبارک کہا، جہاں نبی کی 2500 سال کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے علی کی زندگی کے پہلے دن کا آغاز ہوتا ہے. امامت کی پہلی منزل، پہلا دن، اسے قرآن کہہ رہا ہے یہ مبارک ہے. نبوت کی آخری منزل، جہاں نبی کی منزل ختم ہوتی ہے وہاں سے منزل امامت شروع ہوتی ہے. یہ قرآن کی 2 آیتوں کو جمع کرے تو نتیجہ نکلا، اور یہ ہے سننے سے اور ایک ہے دیکھنے سے. یہی منظر غدیر خم میں آگے دیکھ لیجئے. ادھر رسول ہے، ہاتھوں میں جب علی کو اٹھایا رسول علی کے پیچھے چھپ گئے کہ جہاں رسول کا چہرہ چھپتا ہے وہاں سے علی کی امامت کا آغاز ہوا کرتا ہے. منزل مبارک. تو کعبے میں علی کی ولادت، سننے سے مبارک منزل، غدیر خم میں رسول کے ہاتھوں میں علی کا آنا، دیکھنے والی عبادت کے جہاں پتا چلے کہ نبوت اور رسالت کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے امامت کا آغاز ہوتا ہے. لیکن اب آج کی مجلس کا دوسرا اہم پیغام بھی آ جائے. پہلا کہ بتوں کو نکالو اور بت بہت سارے ہیں, دوسرا مبارک. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ, اور بتا رہا ہے کہ قبلہ وہ ہے جو مبارک ہوتا ہے, جو برکتوں والا ہوتا ہے. اپنے گھروں کو برکت والا بناؤ, یہ تمہیں کام کرنا, یہ اللہ نہیں کرے گا. اچھا, اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت بھیجی نہیں جاتی, موجود. یہ آسمان جو ہے, یہ آپ کا گھر جو ہے, یہ آپ کا فلیٹ جو ہے, یہ آپ کا ویلا جو ہے نا, اس کے چاروں طرف اللہ کی طرف سے رحمت برکت موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ رحمت خاص آئے گی, اب پوری زمین و آسمان کے درمیان ساری چیزیں برکتوں سے بھری ہوئی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ برکت آپ کے گھر میں کیسے آئے, ہے تو موجود لیکن آپ کے گھر میں کیسے آئے. آج تو بہت ہی آسان, جب آپ ایک ڈش اینٹینا لگاتے ہیں یا ڈیکوڈر یا ریسیور لگاتے ہیں اپنے گھر میں, تو اس کی وجہ سے پروگرام بنتے نہیں ہیں, وہ آلریڈی کوئی اسٹوڈیو یا چینل بنا کے ہوا میں بھیج چکا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈش اینٹینا آن کیا اب وہاں پہ پروگرام بننے لگا, بنا ہوا ہے, موجود ہے آپ کے گھر کے اوپر. خالی ضرورت ہے ایک ایسے انسٹرومنٹ کی, ایک ایسے اینٹینا کی, ایک ایسے آلے کی جو اس کو کھینچ کے آپ کے گھر میں اتارے. موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے, اس کے جتنے پیغام ہیں دنیا میں موجود ہیں, آپ کے ہاتھ میں وہ آلہ ہونا چاہیے جو اس کے سگنل کو ریسیو کرے اور وہ آپ تک پہنچائے. تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آسمان میں موجود ہیں, کوئی آپ کا عمل نہیں ہے جو رحمت کو بنائے یا رحمت کو بلائے, وہ آ چکی ہے. آپ کے گھر میں کوئی ایسا ریسیور ہونا چاہیے, کوئی ایسا انسٹرومنٹ ہونا چاہیے جو اس رحمت کو کھینچ کے آپ کے گھروں میں اتارے, اور اسی کو قرآن کہہ رہا ہے اپنے گھروں کو برکت والا بناؤ. اب کچھ چیزیں ہمارے گھر میں ہیں, قرآن ہر گھر میں رکھا ہوتا ہے, قرآن بھی ایک طرح سے, اب یہ لفظ تو مناسب نہیں ہے, وہ ایک اینٹینا ہے, وہ ایک ریسیور ہے, وہ ایک موبائل ہے جس کا کام ہے رحمت کو کھینچ کے آپ کے گھر میں لانا. البتہ اگر اتنی دیر رکھا رہا کہ گرد و غبار جمع ہو گیا, وہ پھر بات کا موضوع آج کہنا تھا لیکن آج وقت نہیں رہا, کل انشاءاللہ ایک تقریر کا اور ہے. اسی طرح سے گھروں کے اندر آیت الکرسی اور چاروں قل, یہ بھی رحمت خدا کو کھینچ کے لانے والی چیز ہوتی ہے. اسی طرح سے گھر میں ایسی ماں کا وجود جو اولاد کو ظلم پہ مجبور نہ کرے. کتنی ہی ایسی مائیں ہوتی جو سمجھتی ہیں کہ ہم محبت کر رہے ہیں, وہ محبت نہیں کر رہی, وہ ظالم بن رہی. ہماری خاطر فلاں پہ ظلم کرو, فلاں کے اندر کبھی بیوی بھی آ جاتی ہے, لیکن موضوع کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا. بارہ ماں, وہ بھی رحمت خدا کا ایک ریسیور ہے, لیکن اتنی لمبی فہرست میں آپ کو سناؤں, نہ میرے پاس وقت ہے نہ اس وقت ضرورت. ایک بات صرف عرض کر دوں, پہلے ہمارے یہاں بچوں کی جو دینیات اور نماز کی کتاب لکھی جاتی ہے, اس کے آخری پیج پر ایک لسٹ ہوتی تھی, وہ چیزیں جو گھر میں برکت لاتی, بڑی اہم لسٹ تھی. آہستہ آہستہ وہ بھی ہمارے یہاں سے ختم ہو گئی, اس کو پڑھنے کا اس وقت موقع نہیں ہے. آپ نے شاید اپنے گھر میں کتاب ڈھونڈ کے نکالے ہیں, بچیوں کی نماز, اس میں وہ لسٹ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب آدمی اپنے گھر کے اندر وہ کوئی ریسیور لاتا ہے کسی چیز کا بھی, چاہے وہ موبائل کے سگنل ہو, چاہے وہ ڈش اینٹینا ہو, تو کوشش یہ کرتا ہے اچھے سے اچھا لے. جتنا اچھا وہ ہوگا اتنے اچھے سگنل آپ کے گھر میں آئیں گے, آواز بھی اچھی آئے گی, تصویر بھی اچھی آئے گی. موبائل کا مسئلہ آواز کا ہے, اب تصویر کا بھی ہے, اور یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کا اور چینلز کا مسئلہ تصویر کا ہے. صاف سے صاف تصویر ہے, بڑے بڑے ٹی وی بھی خرید رہے ہیں, پلازما بھی, ایل سی ڈی بھی, کیا بھی, لیکن اس میں بھی اچھی سے اچھی کمپنی, یہ بھی اجازت نہ دے وہ الگ بات. لیکن ویسے ہر ایک چاہتا ہے کہ جو چیز ہو بہترین کوالٹی کی, رحمت خدا اور برکت اپنے گھر میں لانے کے لیے. اللہ نے کئی چیزیں بنائی ہیں, جو گھر میں رکھو تو گھر برکت والا بنے گا اور قبلہ بنے گا. لیکن میرے محدود مطالعے کے باوجود یہ جملہ آخر مجلس میں بھی کہہ رہا ہوں. ایک جملہ میں نے شروع مجلس میں کہا کہ بہرحال میں ایک طالب علم, اپنا جو لمیٹڈ ایکسپیرینس ہے اس سے ایک بات میں نے شروع مجلس میں کہی تھی, اور آخر مجلس میں آ گیا ہوں, اور اپنے اسی لمیٹڈ نالج کے حساب جو جتنی چیزیں گھر میں رحمت و برکت لانے والی ہیں, جتنی چیزیں اسلام نے بتائی, ماں بھی ہے, قرآن بھی ہے, میں قرآن کو بھی ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوں, نماز شب بھی ہے اور بہت ساری چیزیں, لیکن جو سب سے بہترین کوالٹی کی چیز جو رحمت خدا گھر میں بہترین طریقے سے لے کے آتی ہے, بہترین اگر آپ کے پاس موبائل ہو جس کے سگنل بالکل صاف, بہترین آپ کے گھر میں وہ اینٹینا لگا ہو یا ریسیور رکھا ہوا, تو بہترین چیز گھر میں برکت آنے والی کیا ہے؟ امام حسین کی عزاداری. جتنی بھی رحمت کی فہرستیں ہیں ہمارے یہاں کتاب میں, دینیات کی کتاب میں 40 چیزیں لکھی جاتی ہیں, 20 تولا کے انداز میں, 20 تبرہ کے انداز میں, عمل والا تولا تبرہ 40. میں نے کتاب ترجمہ کرنا شروع کی تھی پھر رک گیا, 1000 چیزیں تھی, 1000 جو رحمت خدا کو لے کے آتی. میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں اپنی بڑائی نہیں, کہ جو کچھ میں نے مطالعہ کیا ہے 1000 والی کتاب بھی دیکھی ہے. 1000 کا مطلب جو گھر میں رکھو تو گھر برکت والا بنے گا اور قبلہ بنے گا. لیکن میرے محدود مطالعے کے باوجود یہ جملہ آخر مجلس میں بھی کہہ رہا ہوں. ایک جملہ میں نے شروع مجلس میں کہا کہ بہرحال میں ایک طالب علم اپنا جو لمیٹڈ ایکسپیرینس ہے اس سے ایک بات میں نے شروع مجلس میں کہی اور آخر مجلس میں آ گیا ہوں, اور اپنے اسی لمیٹڈ نالج کے حساب جو جتنی چیزیں گھر میں رحمت و برکت لانے والی ہیں, جتنی چیزیں اسلام نے بتائیں, ماں بھی ہے, قرآن بھی ہے, میں قرآن کو بھی ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوں, نماز شب بھی ہے اور بہت ساری چیزیں, لیکن جو سب سے بہترین کوالٹی کی چیز جو رحمت خدا گھر میں بہترین, جس کے سگنل بالکل صاف, بہترین آپ کے گھر میں وہ اینٹینا لگا ہو یا ریسیور رکھا ہوا, تو بہترین چیز گھر میں برکت آنے والی کیا ہے؟ امام حسین کی عزاداری. جتنی بھی رحمت کی فہرستیں ہیں ہمارے یہاں کتاب میں, دینیات کی کتاب میں 40 چیزیں لکھی جاتی ہیں, 20 تولا کے انداز میں, 20 تبرہ کے انداز میں, عمل والا تولا تبرہ 40. میں نے کتاب ترجمہ کرنا شروع کی تھی پھر رک گیا, 1000 چیزیں تھی, 1000 جو رحمت خدا کو لے کے آتی. میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں اپنی بڑائی نہیں, کہ جو کچھ میں نے مطالعہ کیا ہے 1000 والی کتاب بھی دیکھی ہے. 1000 کا مطلب 1000 حدیثیں, پھر رحمت کیسے آتی ہے. لیکن سب سے بہترین جو چیز مجھے نظر آئی ہے وہ عزاداری ہے امام مظلوم. آپ کا گھر کبھی عزا سے خالی نہیں ہونا چاہیے, مجلس ہونی چاہیے, چاہے خالی عورتوں کی, چاہے خالی گھر والوں کی, چاہے خالی 5 خواتین جمع ہو جائیں, ماں اور 2 بیٹیاں کھڑی ہو کے ایک ماتم پڑھ لی. اس کے باقی دیکھیں, شریعت میں ایک سسٹم ہوتا ہے واجب و حرام کا. واجب و حرام کا تعلق ہوتا ہے آخرت کے فائدوں سے, اور ایک سسٹم ہوتا ہے مستحبات و مکروہات کا, اور اس کے علاوہ اسباب رحمت کا, اس کا تعلق ہوتا ہے آخرت سے بھی اور دنیاوی فائدوں سے. بہت ساری چیزیں لوگ پوچھتے ہیں, مولانا یہ مطلب نماز شب کیا واجب ہے؟ واجب نہیں, مستحب. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ یہ وہ عمل ہے جو آخرت میں بھی فائدہ دے گا, دنیا میں بھی برکتیں لائے گا. بہترین جو چیز مجھے نظر آئی برکت اور رحمت کھینچ کے لانے والی, ماں سے بھی زیادہ, قرآن سے بھی زیادہ, وہ عزاداری ہے امام مظلوم, کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن اس میں پھر ایک بات میں کہہ دوں, کیونکہ آج کل بہت زیادہ زمانہ جو ہے نا ٹیکنالوجی کا, ہر چیز ہائی ٹیک ہو رہی ہے. یہ مسئلہ ہے لائیو مجلس کا. مطلب ہمارے گھر میں 24 گھنٹے کم از کم ایام عزم ہے تو نوحے چلتے ہیں. میں نے پوچھا اس کے بعد تو گانے ہی چلتے, لیکن چلے خیر, ایام عزم میں نوحے چلتے ہیں. ٹھیک, وہ اپنی جگہ ایک چیز بہت اہم ہے, لیکن جو رحمت و برکت میں کہہ رہا ہوں وہ وہی فقہی مسئلہ. مثلاً آپ قرآن کا کیسے سن رہے ہیں؟ کیا وہ اس کے احکامات ہیں جو خود قرآن پڑھنے یا سننے کے؟ مثلاً آپ نے 30 پارہ اما یا سال ان کا کیسے سنا, اس میں سجدے والی آیت آگے کہ آپ کو سجدہ کرنا واجب ہے؟ جی نہیں, واجب نہیں, واجب نہیں ہے, یہ قرآن کے حکم میں آیا ہی نہیں. ایک ثواب ملے گا کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے, لیکن قرآن کے حکم میں نہیں آئے. سجدہ کب واجب ہے؟ آج تو یا خود پڑھیں یا خود آپ اس وقت سنیں جب کوئی ڈائریکٹ آپ کو سنا رہا ہو. کیسی تو سی ڈی کے ذریعے سے جو آیت سنتے ہیں, یہ مجتہدین کا فتویٰ بھی بتا رہا ہوں, تقریر کے شروع کا حصہ بھی آخر سے مل گیا کچھ مسائل. تو وہی مسئلہ, نوحے بہت اچھی چیز, مجلسیں بہت اچھی چیز, لیکن جو برکت ہے اس کے لیے لائیو مجلس ہونا چاہیے، چاہے صرف دو عورتیں گھر میں کھڑے ہو کے ماتم پڑھے، وہ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے. آج جو آپ کے بچوں کا ایک طریقہ بن گیا مجلس کے، دو فائدے، ایک برکت اور ایک ہدایت. ہدایت والا فائدہ تو شاید مل جائے جو آپ کے بچوں کا طریقہ. لوگ کہتے مولانا کیا کرے بچے نہیں آتے، لیکن وہ خلاف بھی نہیں، وہ کہتے ہم گھر میں آرام سے کمپیوٹر ڈیسک پہ بیٹھ کے آن لائن ہر چیز سن لیتے ہیں. جس طرح آن لائن نماز جماعت نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح آن لائن مجلس بھی برکت والی مجلس نہیں ہو سکتی. ہاں ہدایت مل سکتی ہے کہ میسج سنا، پیغام سنا، ہو سکتا ہے بدلے، لیکن مجلس کے دو پہلو ہیں، اور اس وقت میرا حوالہ ہے برکت والے پہلو. اس کے لیے تو سب پہ آ کے بیٹھنا بھی ہے اور گھر میں سب بچھانا بھی ہے. بلکہ جو اگلا جملہ میں کہنے چاہ رہا تھا، جس کے لیے یہ تمہید بھی تھی اور پیغام بھی تھا، برکت کی جتنی چیزیں ان سب کے مقابلے میں عزا کا ایک فائدہ ایسا کہ دنیا بھر کی ساری برکتیں قربان ہیں اسے ایک برکت پر. وہ کیا؟ حضرت خضر کا نام تو خضر نہیں، نام تو ان کا بہت ہی زیادہ مشکل سریانی زبان کا نام خضر کیوں کہلاتے تھے؟ خضر یہ کہلاتے تھے کہ خضر کے قدموں کی یہ برکت، جہاں سے گزرتے تھے وہاں سبزہ پیدا ہوتا تھا. عربی میں خضر سبزے کو کہتے تھے. چنانچہ کسی آدمی نے خضر کو نہیں دیکھا، لیکن آپ اس سے پوچھے کہ اس محلے سے خضر گزرے ہیں کہ نہیں گزرے، وہ فوراً چھپ کے زمین کو دیکھے گا، بتا دے گا کہ خضر گزرے ہیں کہ نہیں گزرے. اگر وہاں سبزہ ہے تو کہے گا کہ یہاں سے خضر گزرے، سبزہ نہیں ہے تو کہاں یہاں سے نہیں گزرے. اسی سے فارسی محاورہ بنا کہ زمین سبز نہ پوچھ. لیکن خضر اپنی تمام تر عظمت کے باوجود رسول خدا کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے نا. اب اللہ کے رسول جہاں سے گزرے، وہ تو تاریخ میں بھی ہے، جس جگہ سے اللہ کا رسول گزرتا، خالی یہی نہیں ہے کہ سر پہ بادل سایہ کرتا، یہ بھی ہے کہ زمین سبز ہوتی چلی جاتی، درخت کی ٹہنیاں جھک کے سلام کرتی، سوکھے درخت سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، جس میں پھل نہیں آتا اس میں فوراً پھل لگ جاتا، جس میں پھول پھولوں کا موسم نہ ہو تو پھول آ جاتے ہیں. یہ ساری وہ سارے وہ آثار ہیں جو پیغمبر کے حوالے سے تمام کتابوں میں موجود. بلکہ یہ وہ آثار، کیونکہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے اعتبار کہ اعلان رسالت کے بعد پیدا نہیں ہوئے، بس پیغمبر کے بچپن ہی سے دنیا میں آتے ہی آثار، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے نبی بائی برتھ نبی ہوتا، کسی بائی پاس یا اوپن ہارٹ سرجری کے نتیجے میں نبی نہیں بنا کرتا، پیغمبر بچپن ہی میں. دلیل کے لیے آپ بہت مختصر وہ جملہ سن لیں، جب ایک عرب کا طریقہ ہے کہ بچوں کو بچپنے میں دیہاتوں میں بھیج دیتے ہیں، اس کے بہت سارے فائدے، جن میں ایک وہ اہم ترین فائدہ بھی ہے کہ عربی، ان کی زبان عربی محفوظ رہتی ہے، جس کے اتنے فوائد. اب آج نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ آقا باقر صدر کا واقعہ کل کے لیے، منزل مصائب قریب آنے والی ہے، جملہ مکمل ہو جائے. تو اب یہ طریقہ، اور یہی وجہ کہ اطراف کے قبیلے کی عورتیں بھی ہر چھ چھ مہینے کے بعد مکے میں وزٹ کرتی ہیں، کوئی جتنے بچے پیدا ہوئے ان کو لے کے جانا، جب اکیلے کوئی نہیں آتی. جب یہ قافلہ چلا تھا حوازن یا طائف کی جانب سے، حلیمہ سعدیہ بھی اس قافلے میں تھی، جب جا رہے تھے یہ لوگ مکہ، 15-20-50 عورتیں جا رہی ہیں مکہ، ساری عورتیں حلیمہ سعدیہ سے ناراض، ہر ایک کو حلیمہ سعدیہ سے شکایت. اور جب واپس آ رہی مکے سے اپنے قبیلے بچوں کو لے کے، تب بھی ساری عورتیں حلیمہ سے ناراض اور کمپلین کر رہی. آتے وقت مسئلہ یہ تھا کہ ساری عورتیں اونٹ پہ بیٹھی، ان کے اونٹ نارمل اسپیڈ سے چل رہے، حلیمہ کی اونٹنی اتنی سلو، اتنی سست، چلا ہی نہیں جا رہا. 10 آدمی گاڑیوں میں جائیں، 9 کی گاڑیاں جا رہی، 1 کی گاڑی بار بار رکی جا رہی، تھک جاتے ہیں نا لوگ، عاجز آ جاتے ہیں نا لوگ، کیا طریقہ، کون سی گاڑی فٹیچر سے اٹھا کے لے آئے. جناب حلیمہ سعدیہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ کون سی اٹھنی لی آئی. انہوں نے کہا کیا کر، غربت ہے، کمزور میری اٹھنی ہے، طاقت نہیں ہے، بچوں کو کھانے کو نہیں ملتا، اس کو کہاں سے کھلاؤں. لیکن اب کیا کریں، قافلہ ہے، سب ایک ساتھ چلنے پہ مجبور ہے قافلے. بھائی حج کے قافلوں میں یہی ہوتا ہے نا، زیارت کے قافلوں میں یہی ہوتا ہے نا، کہ اگر کوئی ساتھی کسی وجہ سے کمزور تو قافلے میں ہے تو اس کو ساتھ دینا پڑے گا، چاہے جھنجھلاہٹ ہو رہی. 11 بجے کا ٹائم دیا، نکلیں گے زیارت کے لیے، 1 بجے نکلتے، کیوں، باقی سب تیار ہو گئے، 2 آدمی اسی ماحول کے ہیں کہ 11 کا مطلب 1 ہوتا ہے، 1 کا مطلب 5 ہوتا، اب آپ کو ٹھہرنا پڑتا. جھنجلا بھی رہے, ناراض بھی ہو رہے, غصہ بھی کر رہے, یہاں تو مجبوری تھی. اور جب یہ قافلہ واپس آ رہا گیا بچے لیے واپس آئے, اب ساری عورتیں پھر ناراض. وہی اونٹنی علی میں سعدیہ کی ہے, وہ ہوائی جہاز کی راکٹ کی رفتار سے دوڑی چلی جا رہی. عورتیں کہہ رہی ہیں علی ماں ارے روکو اپنی اونٹنی کو, ہم تمہارا ساتھ نہیں دے پا رہے. اور یہ ہو کیا گیا, گئی یہ اونٹنی تو سب سے سلو تھی, مکے سے آ رہی ہے تو سب سے فاسٹ ہے. حلیمہ بھی کہہ رہی ہے مجھے کیا پتا, میں تو خود حیران ہوں, تمہیں پتا ہو کہ نہ پتا, اس وقت تمہاری گود میں ایک ایسا بچہ جس کی برکت یہ ہے کہ جہاں سے گزرتا ہو, جہاں سے گزرتا ہے برکتیں لے کے آتا ہے. یہ اونٹنی جو پورے قبیلے کی کمزور ترین اونٹنی تھی, خالی پیغمبر اس اونٹنی پر حلیمہ سعدیہ کی گود میں آ کے بیٹھے تو وہ طاقت آ گئی, وہ برکت آ گئی. اس کے بعد کی چیزیں میں بتا ہی نہیں رہا جو کہ وقت نہیں ہے. جب رسول خضر کے پیروں کی ایک کا نتیجہ, تو جہاں رسول کے قدم آئے مبارک پہنچے, اور جیسا آپ نے سنا یہ بچپنا ہے اس وقت بھی یہ حالت ہے برکتوں کی, تو ایک ہوتا ہے برکتوں کو گھر میں لانا, اور ایک ہوتا ہے اس کو گھر میں لانا کہ اس کو دیکھ کے ساری برکتیں تو خود گھر میں آ جاتی ہیں. اور وہ ہے کہ قرآن آپ نے رکھا, قرآن نے کچھ برکتیں کھینچی. قل ھو اللہ کا سورہ آپ نے گھر میں رکھایا, اس نے کچھ برکتیں کھینچی. اور آپ نے مجلس امام گھر میں رکھی, جنت سے فاطمہ آئی, ادھر سے میرا مولا سجاد آپ کے گھر میں آیا. اور یہ بھی نہیں بتا رہا ہوں کہاں آ کے بیٹھے, لیکن آپ کے گھر میں آئے. اور وہ جو جملہ کہا امام زہری سے, بلانے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر کہیں میرے بابا کا ذکر ہو تو میں پہنچ جاتا ہوں. اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے, یہ سجاد ہو تب بھی اولونا محمد, اوسطنا محمد, کلونا محمد میں شامل ہے, اور اگر زہرا ہو فاطمہ تو بذات منی, فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے, تو جو کل کی خصوصیت ہے کہ جہاں رسول جائے تو کتنی برکتیں آتی ہیں, وہی فاطمہ کی بھی خصوصیت ہے, وہی سجاد کی بھی خصوصیت ہے. میرے موضوع کو ذہن میں رکھیے, اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ, اور قرآن نے کہا قبلہ اسے کہتے ہیں جو برکت والا ہو. اور اگر خود امام معصوم آپ کے گھر میں آئے اور اکیلا نہ آئے, اپنی دادی زہرا کے ساتھ آئے, اب کون سی برکت ایسی ہے جو آپ کے گھر میں نہیں آئی؟ کتنی برکتیں, تو ساری ہزار برکتیں ایک طرف, لیکن ایک سجاد کا آ جانا اور ایک زہرا کا آ جانا, ساری برکتیں ان کے جلوں میں چلتی, ساری برکتیں ان کے ساتھ چلتی. تو بہترین عمل جس سے آپ اپنے گھروں کو قبلہ بنا سکتے ہیں وہ ہے عزائے امام. اور چونکہ عزائے امام برکت کا پہلو میں آج بتا رہا ہوں, پھر جملہ دوہرا دوں کہ کچھ احکامات دین ہے جس کا فائدہ آخرت میں, اس کے اندر اسلام اس بات کا بڑا خیال رکھتا کہ آپ پر اتنا بوجھ ڈالا جائے جو آپ اٹھا سکتے ہیں. حج آپ پر واجب نہیں اگر اس کے پاس نہیں, خمس آپ پہ واجب نہیں اگر پیسے نہیں, روزہ آپ پہ واجب نہیں اگر آپ بیمار, اور کچھ ایسی چیزیں جو دنیا میں آپ کے لیے فائدے لے کے آتی برکتیں, اس میں اسلام شوق دلاتا کہ قرضہ لے کے بھی یہ کام کرو ان برکتوں کی وجہ سے جو تمہیں مل رہے ہیں. جیسے ایک آدمی کی استطاعت نہیں تو وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو سوئٹزرلینڈ گھمانے نہیں لے جائے گا, لیکن استطاعت نہیں ہے, وہ بیمار ہے, اس کا بچہ بائی پاس کا آپریشن, وہ قرضہ لے کے بھی آپریشن کرائے گا, مکان بیچ کے بھی آپریشن کرائے گا. جو جہاں برکتوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا وہاں پہ. اب اسی لیے اسلام چند چیزوں کے لیے قربانی, بقرعید کی قربانی, یا اگر سیستانی کے مسائل کی کتاب سے پڑھ رہا, فرماتے واجب نہیں ہے لیکن انتہائی اہم سنت عمل ہے, اس کے لیے قرضہ بھی لینا پڑے تو قرضہ لے کے قربانی کرو. پھر وہ ام سلمہ کی روایت جو تحفۃ العوام میں بھی لکھی کہ یا رسول اللہ اس سال میری حیثیت نہیں, حج میں کہیں حیثیت نہیں کہا حج معاف, خمس میں آپ کہیں حیثیت نہیں ہے خمس معاف, قربانی میں بھی آپ کہیں حیثیت نہیں کہ قربانی معاف ہے, لیکن نہیں حیثیت قرضہ لے کے قربانی کرو. اس کے جو فائدے ملتے ہیں, جو گھروں سے رد بلا ہوتا صدقہ, ہر آدمی جو اپنے گھر میں بیماری وغیرہ کے لیے دیتا, اس میں یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میری حیثیت کیا, خمس میں آپ چیک کرتے ہیں اس سال کیا بچت ہوئی, حج میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہیں 15,000 درہم کے نہیں, صدقے میں نہیں دیکھتے, کیونکہ صدقے کے فائدے. عزائے امام ان عبادتوں میں سے ایک ہے جو آخرت کے ساتھ دنیا میں اتنی برکتیں لاتی ہے کہ اگر بقرعید کی قربانی کے لیے وہ حدیث آ رہی تو عزائے امام کے لیے اس سے بڑھ کے یہ حدیث آئے گی کہ قرضہ بھی لینا پڑے تو امام کی عزاداری میں حصہ لو. تمہارا گھر بھی خالی نہ رہنے پائے، گھروں کو قبلہ بنانا، اور امام بارگاہ بھی خالی نہ رہنے پائے. عزا کا قبلہ تو یہی امام بارگاہ ہوتی. چاہے لوگ کہتے مولانا ہر سال مجلس کرتا تھا، اس سال حیثیت نہیں، مجلس نہ کر، واجب نہیں، بہت بڑی مجلس نہیں، دو آدمیوں کو ایک کو بلا کے گھر کی پانچ عورتوں کو جمع کر کے مجلس کر لو. کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 500 آدمی کہیں کہ چاہ شاندار بریانی پکوائیے ان صاحب نے، مزہ آ گیا. یہ نہیں، مسئلہ چوتھا امام گھر میں آ جائے. وہ اگر آپ کے گھر میں 5000 مومنین آئیں گے تب بھی ان میں چوتھا امام، اور صرف دو عورتیں ماں اور بیٹی کھڑے ہو کے ایک ماتم نوحا پڑھ رہی ہیں تب بھی چوتھا امام وہاں پہ موجود. اور انتہائی خوش قسمت ہے وہ مومنین، جو میری مجلس کا پہلا جملہ تھا آخری جملہ پھر مسائل، انتہائی خوش قسمت ہے وہ مومنین جو جہاد کربلا کے وقت تھے اور ان کا کوئی حصہ بنا جہاد کربلا، اور انتہائی خوش قسمت ہے وہ مومن جو آج ہے اور عزائے مظلوم میں اس کا کوئی حصہ بن رہا. یہ تو وہ عبادت ہے کہ آدمی موقع کو ڈھونڈے، کہاں کوئی ایسا موقع ملے کہ عزائے امام کا کوئی مرحلہ آئے اور میرا اس میں کوئی حصہ ہو جائے. اور پھر وہاں پہ وہی ایک حدیث سنا کے منزل مصائب پر آتا ہوں کہ عبادتوں کے اندر کہا گیا نا کہ ایک ہوتا ہے روزانہ کا صدقہ، ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کا ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ تم مر بھی جاؤ گے تو جو اس چیز کو استعمال کرے گا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. عزائے امام کا ایک مسئلہ ہوتا ہے گھروں کی مجلس، اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، اور ایک ہوتا ہے امام بارگاہوں کی مجلس، مجلس نہیں امام بارگاہوں کی تعمیر، یہ صدقہ جاریہ. اب جب یہ امام بارگاہ اس حالت میں آئی، میں نے اس وقت بھی اس کو دیکھا تھا جب پہلے پہلے مرحلے میں، اور آج بھی دیکھا، اس میں حصہ لینے والوں میں سے کتنے دنیا سے رخصت بھی ہو گئے ہوں، لیکن جنت میں کتنے ٹھاٹ سے بیٹھے ہوں گے. آج آپ اس سزا خانے میں بیٹھے ہیں، آپ کا سارا ثواب مل کے ان کو مل رہا، آپ کو اپنا ثواب مل رہا، ان کو ان سب کا ثواب مل رہا. اور ابھی میرے علم میں آیا کہ امام بارگاہ علی رضا، ہر سال میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں شارجہ کے مومنین کے لیے اجتماعی عزاداری کا واحد پلیٹ فارم اور کتنا اہم، پورے ایام عزا کے سفر دے، پورا ماہ مبارک رمضان، پورے وہ ایام فاطمیہ کے دو عشر، بلکہ سال میں شاید ہی کوئی مہینہ یا تاریخ بچتی، لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف مومنین کرام کی کمک چاہتی، دوسری جانب آپ کو موقع ملتا ہے ثواب کا، آپ کے پاس پیسے ہیں کچھ، آپ جاتے ہیں اس کے پاس جو بزنس کا ایڈوائزر ہوتا ہے، کہاں انویسٹ کروں کہ زیادہ سے زیادہ مجھے پروفٹ ملے. ایسا نہیں کہ آنکھیں بند کر کے آپ نے کسی شیئر مارکیٹ کی کسی شیئر کو خرید لیا، آپ موقع دیکھتے بہترین انویسٹمنٹ کہاں، پیسے کا بہترین انویسٹمنٹ ادا خانوں کے اندر حصہ لینا. اور یہ ایک ایسا انویسٹمنٹ کہ ایک طرف آپ کو برکتیں دلوا رہا، دوسری جانب آپ کے لیے قبر و قیامت میں ایسے ثواب کا اہتمام ہو رہا کہ اتنا زیادہ ثواب کسی اور چیز میں نہیں ہوگا. تو جیسا ہر سال آج کی رات تیسویں کی مجلس میں یہ گزارش کرتا ہوں، تو آج کی یہ گزارش ہے کہ اب مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، اتنی گفتگو کافی ہے. والنٹیئر حضرات آپ کے درمیان آ رہے ہیں، جس کی جو حیثیت ہو، کوئی 50 فلس دے سکتا ہو وہ بھی قبول، اور کوئی اس سے زیادہ ہے 1000 درہم دے سکتا ہے تو وہ بھی قبول. جن کے لیے آپ دے رہے ہیں وہ قرآن کے اسی اصول پہ عمل کرتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ، سورہ حج کی آیت. تم قربانی کرتے ہو، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا اتنا موٹا تازہ جانور تھا، ہمارے کمپٹیشن ہوتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کس نیت کے ساتھ تم نے اس جانور کو ذبح کیا. وہ دیکھنے والا آپ کی نیت کو دیکھ رہا، جو آپ کی حیثیت ہے شرمائیے بھی نہیں کہ بھائی وہ فلاں نے 10 کا نوٹ ڈالا اور فلاں نے 20 کا نوٹ ڈالا اور میرے پاس تو خالی 5 ہے یا 1 ہے. یہی آپ کی اگر نیت آپ کی وہی، جو میری حیثیت ہے وہ دے رہا ہوں، جس کے ہاتھ میں جا رہا ہے وہ چوتھا امام، وہ نوٹوں کی گنتی نہیں کرے گا، وہ آپ کی نیت اور آپ کی حیثیت کو دیکھے گا. اور چونکہ یہ مرحلہ تقریباً اختتام پر ہے، تو جو جملہ میں نے ابھی کہا بس اسی سے ربط دے دے کہ یہ عزا خانے چوتھے امام نے بنائے، یہ عزا خانے چوتھے امام نے آباد کیے، کیونکہ ثانیہ زہرا کا جو رول ہے، لیکن امام وقت تو اس وقت چوتھا امام ہی تھا. جو بھی آپ اس عزا خانوں کے لیے دیتے ہیں وہ ایک طرح چوتھے امام کے ہاتھ میں جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر کی حدیث. پیغمبر فرماتے ہیں جب تم راہ خدا میں کوئی عطیہ کرتے ہو تو یہ اس آدمی کے ہاتھ میں نہیں جاتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا. اللہ کا تو کوئی ہاتھ بھی نہیں، لیکن بتایا یہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا، سمجھو اللہ کو دے رہے. یہ جو آپ یہاں دے رہے ہیں، دے چکے، یہ گویا چوتھے امام کے ہاتھ میں جا رہا. وہی چوتھا امام جس کے ہاتھ میں زندان شام میں ایک ننا سلاشا بھی تھا. وہی ہاتھ، وہی ہاتھ جو زندان شام میں ایک ایسا لاشا اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے کہ اگر کہ مجھے تاریخ میں یہ فقرہ ملا تو نہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ فقرہ بھی چوتھے امام نے کہا ہوگا، کیونکہ آقا حسین کا فقرہ تو مل گیا مجھے کہ آقا حسین نے جب آپ کو یاد کیا تھا اور کہا تھا کاش تم کربلا میں اس وقت ہوتے جب میں اپنے اصغر کو پانی پلانے لے گیا. یہ منظر دیکھتے کہ کس طرح بوڑھے باپ کے ہاتھ میں اس کے اس چشمہ کا لاشا جسے لایا گیا تھا پانی کے لیے، لیکن پانی تو نہ ملا، ارملا کا تین بھال کا تیر ملا. مجھے یقین سا ہے کہ چوتھے امام نے بھی کہا ہوگا اے ہمارے شیو کاش تم زندان شام کا وہ منظر دیکھتے کہ تمہارا امام معصوم اتنا اکیلا اور تنہا ہے کہ ننی بہن کا لاشا ہاتھ میں لیے. مجبور نہیں ہے، وہ امام ہے، بے بس نہیں ہے، لاچار نہیں ہے، لیکن حکم خدا سے اتنا صبر کر رہا ہے کہ اپنی ننی بہن کے لیے کفن کا انتظام بھی نہ کر سکتا. کیا مشکل منزل ہے میرے چوتھے امام. زندان شام میں سکینہ کا جہاد بہت اہم ہے. یہ جہاد خالی یہ نہ سمجھے کہ بچی روتی رہتی ہے، نہیں، یہ رونا ایک جہاد بن رہا. لیکن سکینہ کا جہاد خالی سکینہ ہی نہیں رو رہی ہے، سکینہ چوتھے امام کو رلا بھی رہی ہے. آپ خود ہی سوچیں، چھوٹی بہن اگر شام کے وقت پرندوں کو اڑتا دیکھے اور بھائی سے کہے بھیا یہ پرندے اس وقت کہاں جا رہے ہیں، اور بھائی کہہ دے کہ شام کا وقت ہے یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اور ننی بہن اتنا پوچھ رہے کہ بھیا وہ وقت کب آئے گا کہ میں بھی اپنے گھر جاؤں گی. خالی مولا نے دعویٰ نہیں کیا، یہ چوتھے امام کا بھی دعویٰ ہے کہ سلونی میں ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں. لیکن مولا چوتھے امام کیا ننی سکینہ کے سوال کا جواب آپ دے سکتے ہیں؟ چوتھا امام ہر ایک کو بتا سکتا ہے، لیکن سکینہ کو کیسے بتائیں؟ سکینہ تیری تقدیر میں واپسی نہیں ہے، تجھے تو اسی زندان شام میں قیامت تک کے لیے رہنا. اور وہ رات آ گئی، سارا دن سکینہ روتی ہے، آدھی رات تک روتی ہے. آدھی رات کو سکینہ لیٹ جاتی ہیں، لٹا دی جاتی ہیں، فجر تک سکینہ آرام کرتی ہیں، بیویاں لیٹتی ہیں. نہیں، خالی سیدانیاں ہی نہیں لیٹتی ہیں، سکینہ کا ماتم ہر رات کو یزید کے محل سے ٹکراتا ہے. جب تک سکینہ روتی رہتی ہے یزید کو بھی نیند نہیں آتی ہے. آدھی رات کے بعد وہ بھی تھوڑی دیر لیٹتا ہے، سوئے کہ نہ سوئے وہ الگ مسئلہ. ایسی ہی رات آ گئی، کہا جاتا ہے کہ شاید یہی رات تھی نو سفر کا دن گزر کے شب دس سفر. آدھی رات تک تو سکینہ نے وہی ماتم کیا جو پورا سال کرتی آئی، اور ایک مرتبہ آدھی رات کے بعد جب سکینہ لیٹی تو ساری سیدانیاں لیٹی، سب کو نیند آئی. سکینہ سوتے سوتے تھوڑی ہی دیر کے بعد اٹھ کے بیٹھ گئے اور پھر رونا شروع کر دیا. جملہ وہی ہے، ہائے میرے بابا کہاں چلے گئے. زینب کی آنکھ فوراً کھلی. زینب اور سکینہ کا رشتہ، ایک مرتبہ کا بیٹی، کربلا سے آئے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا، تجھے پتا ہے تیرا بابا کربلا میں رہ گیا ہے، اب تو سو جا. تو اب ابھی اماں میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں. ابھی میں لیٹی تھی تو خواب میں میں نے دیکھا میرا بابا میرے پاس آیا ہے, لیکن اکیلا نہیں آیا ہے, آج میری دادی فاطمہ زہرا کو لے کے آئی ہیں, میری دادی کو لے کے آئے ہیں. میں نے کہا بابا کربلا میں مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ بابا نے کہا بیٹی آج ہم تجھے لینے آئے ہیں, تیری دادی جنت سے تجھے لینے آئی ہیں. میرا بابا یہ کہہ رہا تھا اور میری آنکھ کھل گئی, کہاں گیا میرا بابا؟ زینب کبرا یہ جملہ سنتی ہے, میرا بھیا میری سکینہ کو لینے آیا ہے, سمجھ گئی. گھبرا کے آواز دی, کلثوم رباب رقیہ کبرا ذرا جلدی بیدار ہو جاؤ, میری سکینہ کیا دے رہی. سیدانی یہ جملہ سب کو بتانے کے لیے کافی ہے. کربلا کا ماتم کرنے والی آج ساری بیویاں سکینہ کو گھیرے میں لے کے بیٹھ گئی. ابھی سکینہ دنیا میں ہے, سکینہ کا ماتم شروع ہو گیا. یہ جو ماتم کی آواز یزید کے محل کی دیوار سے ٹکرائی, گھبرا کے اٹھ بیٹھا, کہا کہ آدھی رات تک تو یہ بچی مجھے جگا کے رکھتی ہی ہے, آج آدھی رات کے بعد بھی رو رہی. جاؤ غلاموں جاؤ اس بچی کو خاموش کرو, ہاتھ جوڑ دے. آئے آخر میں وقت ہر کام ہم کر سکتے ہیں, یہی کام ناممکن ہے. کیسے خاموش کرائیں؟ دو ہی طریقے ہیں, یا تماکے لگاتے ہیں یا کوڑے مارتے ہیں. لیکن جتنا کوڑے مارے وہ اور رونے لگتی ہے, بابا دیکھ مجھے کوڑے مارے جا رہے ہیں. ہم خاموش کرانے کے لیے تماکے مارتے ہیں, وہ ایک مرتبہ کہتی ہے چچا اپا آ کے دیکھ تیری سکینہ تماکے کھا رہی ہے. غلاموں نے ہاتھ جوڑ دی, اے یزید ہر کام ممکن ہے, ہم سکینہ کو خاموش نہیں کرا سکتے. یزید سر پکڑ کے بیٹھا ہے تو میں کیسے آرام کروں؟ ایک کنیز نے مشورہ دیا, عورتیں یہ چیزیں بہتر جانتی ہیں, مشورہ دیا, بچی آج بہت تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہے میرا بابا میرا بابا, اپنے خزانے سے اس کے بابا کا سر منگوا کے اسے بھجوا دے, شاید اسے دیکھ کے تسلی آئے اور خاموش ہو جائے. ادھر زندہ نے شام میں سکینہ رو رہی ہے بیٹھی, ایک دم کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کے دروازے کی جانب جانے لگی. زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اما مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے, دروازے سے مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے, میرا بابا آنے والا ہے. ایک بار دروازہ کھلا, کنیزیں ایک تشت لے کے آگے آتی ہیں, تشت پہ خان کپڑا پڑا. زینب حیران ہوئی, یہ تشت زینب کے سامنے رکھا گیا, یہ کیا چیز ہے؟ کہا حاکم نے یہ تشت بھجوایا. زینب نے کپڑا ہٹایا, ہائے بہن کے سامنے بھائی کا کٹا سر نظر آ رہا. ساری بیویاں اپنی جگہ سے بے اختیار کھڑی ہو گئی, انگلی سے اشارہ کیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, آقا حسین ہمارا سلام لو. زینب آگے بڑھی, کٹا سر اٹھایا, سکینہ کی گود میں رکھ دیا, لے سکینہ بابا کو یاد کر رہی تھی, بابا آ گیا ہے. تاریخ کہتی ہے آج ایک الٹا منظر آ گیا, ہمیشہ حسین جھک کے سکینہ کا بوسا لیتے تھے, آج سکینہ جھک کے بابا کا بوسا لے رہی ہے, روتی جا رہی ہے بابا تیرے بعد. ذرا میرے کان دیکھ اب تک خون جمع ہے, میرے رخسار دیکھ اب تک تماچوں کے نیل نظر آ رہے. مگر فریاد کرتے کرتے بچی رک گئی, بابا میں اپنے چھوٹے زخم تجھے دکھا رہی ہوں, تو تو مجھ سے زیادہ زخمی ہے. ارے تیرا کٹا ہوا گلا, ارے ہونٹوں پہ یزید کی چھڑی کے نشان, آئے میرا بابا تو مجھ سے زیادہ زخمی ہے. یہ جملہ کہا, سکینہ خاموش ہو گئی, آواز نہیں آ رہی ہے, سکینہ خاموش ہو گئی. ایک مرتبہ زینب نے کہا سجاد ذرا دیکھ میری بچی کو کیا ہوا, خدا کسی جوان بھائی کو چھوٹی بہن کی حالت نہ دکھائے. سجاد قریب آئے, سکینہ کا بازو تھاما, کہا پھوپھی اما انا للہ و انا الیہ راجعون, میری بہن مجھے چھوڑ کے چلی گئی. اور ایک بار سجاد نے لاشا اٹھایا, آپ کو دیکھ کے کہا ہوگا اے میرے شیعوں, کاش زندان شام کا منظر دیکھتے, میرے ہاتھ میں میری ننی بہن کا لاشا, کفن بھی نہیں بنا سکتا. آپ تو نہ تھے, سجاد کی مدد کے لیے کوئی اور آ گیا, آپ نہیں تھے, کوئی اور آ گیا. لاشا لے کے قبر کے قریب گئے, قبر میں لاشا اتارنا چاہتے, زہرا کے دو ہاتھ باہر آئے, فاطمہ کہتی ہے سجاد میری امانت مجھے دے دے, سکینہ کو لینے میں جنت سے آئی ہوں. وہ سکینہ کا تابوت آ گیا, کھڑے ہوئیے, زہرا کو پرسا دیجئے, سجاد کو پرسا دیجئے.
اے سکینہ کیے صدا بھائی, ارے دم نکلتا ہے اب میرا بھائی, سکینہ کیے صدا بھائی, دم نکلتا ہے اب میرا بھائی. میرا جینا بھی کوئی جینا ہے, پاس بابا ہے نا چچا بھائی, میری میا پہ ایک چھوٹی سی, ارے ڈال دیجئے کوئی ردا بھائی, میری میا پہ ایک چھوٹی سی, ڈال دیجئے کوئی ردا بھائی. جس طرح ہو سکے اٹھا لیجئے, ہے جنازہ یتیم کا بھائی, ہے جنازہ یتیم کا بھائی. جس طرح ہو سکے اٹھا لیجئے, ہے جنازہ یتیم کا بھائی میری میا ایک چھوٹی سی ڈال دیجے کوئی ردا بھائی میں تو جاتی ہوں پاس بابا کے میں تو جاتی ہوں پاس بابا کے تیرا حافظ ہے اب خدا بھائی تھی سکینہ کیے